الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. دعوت کی جو اقسام قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے آخری قسم زیر بحث تھی، جس کے لیے میں نے فرد کی دعوت کا عنوان قائم کیا ہے. یعنی ایک عام مسلمان جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا، ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اس پر تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، کس طریقے سے عائد ہوتی ہے. اس باب میں جتنی چیزیں اب تک زیر بحث آ چکی ہیں ان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استطاعت کے مطابق اس کے اپنے دائرہ عمل میں ڈالی. یعنی عام آدمی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ کسی قوم کو انذار کرے، یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ دنیا پر اتمام حجت کرے، یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ دور دراز خطوں میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جائے اور وہاں جا کر تبدیل کرے. یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اور اسی طریقے سے اپنے دوسرے متعلقین کو اس جانب متوجہ کرتا رہے. اور یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی ہے کہ متوجہ کرنے کا یہ کام کوئی لازم نہیں ہے کہ واضح ارشاد کی صورت میں ہو. یعنی کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے توجہ دلا دی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو منکر ہے، تو اس کی جانب اسے متنبہ کر دیا. اسی طریقے سے اگر کوئی سچی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے، حق کی بات معلوم ہوئی ہے، آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے، تو آپ نے دوسروں کو بھی سکھا دیا. اس کو قرآن مجید نے نہایت جامع تعبیر اختیار کر کے بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے. اور اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں، بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں. یہ اصل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے جاری رہتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس سے زائد فرد پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. اس کے بعد جی فرمائیے.
عام انسان پہ یہ ذمہ داری، عام انسان سے دوڑتا عام انسان،
عام مسلمان، جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا ہے، عامی عارف جو بھی ہے، زمانہ رسالت کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ اس گواہی کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جو لوگ بچے وہ ان صفات کے حامل ہیں. جب زمانہ رسالت میں اللہ کی بیرونت برپا ہوئی تو یہ اوصاف تھے جن کے حاملین اللہ کی گرفت سے بچے. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی گرفت سے جو بھی بچنا چاہے اس کے لیے یہ لازمی چیزیں ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ میں نے دنیا میں یہی قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے، یہ میں نے اس بات کا جواب دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ شرائط ہے جو یقینی نجات کی ضمانت ہے، اس کے بعد عفو و درگزر کے موافق. یعنی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں عفو و درگزر فرمائے گا، لیکن اس کے بعد تو گویا ضمانت حاصل ہو گئی کہ آدمی نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کیا اور لوگوں کو حق پر حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی، تو استحقاق قائم ہو گیا اس کا. اس سے نیچے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محض ایمان ہی باعث نجات بن جائے آدمی کے لیے. اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کو درگزر سے کام لے، ان کا قانون ہے. تو آپ معافی کے مستحق کب ہوتے ہیں وہ الگ بحث ہے، آپ کا حق کب قائم ہوتا ہے وہ الگ بحث. تو یہاں تو وہ لازمی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر آدمی کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے. قرآن مجید میں جب مخاطب کیا جائے گا، یا مشرکین مخاطب ہوں گے، یا منافقین مخاطب ہوں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنی اسماعیل مخاطب ہوں گے، یا خود رسول اللہ مخاطب ہوں گے، یا جبریل بات کر رہے ہوں گے، یعنی وہی مخاطب ہوں گے، اس کے بعد بات ہم تک پہنچے گی. میں اس پر آ رہا ہوں ابھی، اس سے گفتگو کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے. اب اسی کے تحت یعنی تواصو بالحق کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو تلقین کی گئی ہے، اسی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اگر کوئی منکر دیکھیں تو اپنے دائرہ اختیار میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی منکر چیز دیکھیں، کوئی برائی کی بات دیکھیں، تو اپنے دائرہ اختیار میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. یہ روایت میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ہاں بڑے مسائل کا باعث بن گئی. لوگوں نے اس کے معنی عام طور پر یہ سمجھے ہیں کہ ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جہاں کسی برائی کو دیکھیں اس کا ہاتھ سے ازالہ کریں. ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے کچھ لازمی نتائج نکلتے ہیں. یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ہمت طاقت ہوگی، وہ باہر جا رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ کسی منکر کا کسی نے ارتکاب کیا ہے، تو اسے گریبان پکڑ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ دوسرا مزاحمت نہیں کرے. تو یہ چیز ایک بڑے فساد پر منتقل ہو جائے گی. یعنی یہ چیز اچھا. پھر یہ کہ روایت کے اندر، جیسے میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، آپ اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کوئی صورتحال کو قبول بھی نہیں کرتی. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم سوسائٹی میں اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کو بالجبر منکر سے روک دیں گے. لوگوں کو جب آپ بالجبر منکر سے روک دیں گے تو یہ گویا آپ اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہوں. سوال یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بالجبر منکر سے روکنے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں سے آپ نیچے اترے، آپ نے دیکھا کہ یہ سامنے چورنگی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی شراب پی رہا ہے. نئیب نظار آدمی ہے، ایک تھپڑ کی مار ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس آدمی کو آپ روک دیں گے؟ جب آپ اس آدمی کو روکیں گے تو وہ بھی مزاحمت کر سکتا ہے، گرد و پیش کے لوگ بھی مزاحمت کر سکتے ہیں، جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہی مزاحمت کر سکتے ہیں. آپ کے اس اقدام کو اگر آپ نے قوت استعمال کی ہے تو خلاف قانون بھی قرار دیا جا سکتا ہے. یہ تقاضا ہے. اگر یہ تقاضا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دین کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے اصول کے اوپر دیکھا جائے تو اس وقت تو اتنے منکرات پھیلے ہوئے ہیں جس کا آپ استقصاء نہیں کر سکتے. اگر ایک دائی دین یہ سمجھتا ہے کہ کسی عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ ایک منکر کا ارتکاب کرتی. اس منکر کا ارتکاب اب آپ کے شہروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کی گلیوں میں، میں اس میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ منکر ہے یا نہیں، کس درجے میں ہو رہا ہے. اچھا، جو بڑے بڑے ہمارے دین کے دائی ہیں وہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تو ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ وہ اس خاتون کو قوت کے ساتھ روک دیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے ہر آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے ڈیل ڈور اور جسے کے لحاظ سے اتنی ہمت تو رکھتا ہے کہ اس خاتون کو روک. کیوں نہیں روک؟ وجہ کیا؟ اچھا، اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، اس لیے ہم دوسرے درجے پہ اکتفا کر رہے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم دوسرے درجے پہ اکتفا کر رہے ہیں. اچھا، طاقت کون سی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ جسمانی طاقت نہیں، وہ تو ہے، تو اگر فرض کر لیجئے کہ دو چار لوگ ہیں یا چند بیویاں بازار میں خرید و فروخت کر رہی ہیں اور آپ کے بقول انہوں نے منکرات کا ارتکاب کیا ہوا ہے تو ایک دفعہ لے کے پہنچ جائیے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگی. تو میں کہتا ہوں اسی کو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا اختیار نہیں, اسی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جب طاقت ہوگی تو پھر ہم یہ کام کریں گے, تو یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو کسی کام کا مکلف کرتی ہے, وہی طاقت ہے نا. یعنی یہ وہ طاقت ہے کہ بس میں اگر یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکوں, یہ طاقت ہے میرے اندر, مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر میں یہ طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھوں تب میں ایمان کے دوسرے درجے پر آؤں گا. اگر میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کھڑا ہو سکوں اور بیٹھ کر نماز پڑھوں تو کیا میں ایمان کے دوسرے درجے پر آ جاؤں گا؟ یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو پھر تو میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے درجے پر آ جاؤں گا نا. لیکن اگر طاقت نہیں ہے, اٹھ ہی نہیں سکتا, معذور ہے آدمی اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس میں کون سی طاقت ہے جو زیر بحث ہے؟ لم یستطیع, کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے. اگر یہ وہ طاقت ہے جو آدمی کو کسی حکم کا مکلف ٹھہراتی ہے تو پھر اسے دوسرے درجے پر نہیں آنا چاہیے. جب آپ یہ کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو, تو یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا آپ کو مکلف کرتی ہے, یعنی جس کے بعد آپ کو اس حکم پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ طاقت آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ دوسرے درجے پر کیسے آئیں گے؟ میری بات آپ سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آپ تک پہنچتا ہے, یعنی یہ بات کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو, اس حکم کا مخاطب وہ شخص ہے جس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے, یہ طاقت آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے. اگر یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے درجے پر نہیں آ سکتے. حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ نے زبان سے یہ کہا ہے اور طاقت نہیں ہے اور دل میں برا سمجھا ہے تو آپ دوسرے اور بلکہ آخری درجے پر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ طاقت مراد نہیں ہے جو طاقت آدمی کو کسی حکم کا مکلف کرتی ہے, بلکہ یہ اصل میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ ہمت اور حوصلہ ہے. یعنی آدمی کو ہمت اور حوصلہ, آپ برائی کو روک سکتے تھے, ڈر گئے, بے حوصلہ ہو گئے, روک سکتے تھے, آپ کا اختیار تھا روکنے کا, آپ ملک کے حکمران تھے, آپ گھر کے مالک تھے, آپ ایک فیکٹری کو چلا رہے تھے, آپ وہاں برائی کو روک سکتے تھے, وہ آپ کی جورسڈکشن تھی, وہ آپ کا اختیار تھا. اب آپ ہمت نہیں کر سکتے, حکمت کے تحت آپ نے موخر کیا, وہ ایک الگ بات, ہمت نہیں کر, حوصلہ ہار گئے, اتنی ہمت نہیں کر سکے کہ حالات کا مقابلہ کر سکے. یہ اب وہ طاقت ہے کہ جس کے بعد آپ دوسرے درجے پر آ جاتے ہیں. ہمت اور حوصلہ نہیں کر سکے, یہ وہی چیز ہے جس کو عزیمت کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے حوصلہ کیا, مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی, مکے میں لوگ ایمان لے آئے آپ پر, ایمان لانے کے بعد ان سے تقاضا کیا گیا کہ اپنے ایمان کا اعلان کریں. ایک آدمی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا, اس کا خیال ہے کہ مجھے تعذیب کا شکار ہونا پڑے گا. قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ دوسرے درجے پر آ جائیں, آپ کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا. ظاہر ہے کہ یہ اب وہ درجہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر کو حاصل ہو جائے. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لم یستطیع سے مراد وہ طاقت اور وہ ہمت ہے جو آدمی کو کسی چیز کا مکلف کرتی ہے, تو پھر تو یہ ہوگا کہ اگر وہ دل سے برا کہہ رہا ہے اور اس سے آگے کی طاقت نہیں رکھتا, یعنی زبان گنگ ہو گئی ہے مثال کے طور پر, کبھی ہوگا نا, منہ سے لفظ نہیں نکال سکتا, کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, تو اصل میں وہ مکلف نہیں رہا. جب مکلف نہیں رہا تو ایمان کے نیچے درجے پر بھی نہیں آ سکتا. یعنی ایمان کے نچلے درجے پر آدمی اس وقت آئے گا جب وہ اختیار رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, وہ طاقت رکھتا ہو جو آدمی کو کسی حکم کا مکلف کرتی ہو, اور بے حوصلہ ہو کے نیچے ہو جائے, تو تب ایمان کے دوسرے درجے کے اوپر آ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ جو روایت ہے, اور روایات کے بارے میں یہ اصول میں ذہن رکھنا چاہیے کہ کبھی ان کو اس طرح مطلق نہیں لیا جاتا, پورے دین کو سامنے رکھتے ہیں, سارے اس کے نظام کو دیکھتے ہیں. کیونکہ روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی نے ایک بات سیاق سباق سے ہٹ کر سنی ہے, اس نے ایک جملہ روایت کر دیا ہے, ایک ٹکڑا بیان کر دیا ہے, سب میں رکھ کر دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اس وجہ سے میں اس پر یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ یہ روایت در حقیقت آدمی کے دائرہ اختیار میں اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے. یعنی یہ باپ کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں بیان کرتی ہے، شوہر کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں بیان کرتی ہے، حکمران کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں بیان کرتی ہے. اس دائرہ اختیار میں یہ شرط لگا دیجئے اس پر. اب روایت کو پڑھیے. آپ کا ارشاد ہے مر راہ من کو من کرن پر یغیر ہو بجے دہی، تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کا ارادہ کرے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا جی؟ یعنی اب یہ بات درست ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا دائرہ اختیار تھا، آپ اس میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کر رہے تھے، آپ اس میں کوئی فساد برپا نہیں کر رہے تھے، آپ کا دائرہ اختیار تھا. ہر شخص کا، آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نہایت ہی برا کام ہونے جا رہا ہے اور آپ باپ کی حیثیت سے گھر کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، تو آپ کے اس دائرہ اختیار میں ایمان کا اول درجہ یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. اور اگر فعل لم یستطع، اگر اس کی ہمت نہ ہو، اب یہ دیکھیے کہ وہ طاقت نہیں ہے جو مکلف کراتی ہے، ہمت نہ ہو، یعنی آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بعض اوقات نہیں ہمت کر پاتا، کمزور ایمان پر کھڑا ہوتا ہے، ہمت نہ ہو تو فرمایا کہ پھر زبان سے تو کم سے کم کہو نا اپنے دائرہ اختیار میں، جان حساب کی طرح جیسے آواز کیا کرتے تھے حکمران ہونے کے باوجود، تو کم سے کم زبان سے تو کہو یہ بری چیز ہے. پہل لنگ سکے تو میں کل گئی، اور اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، زبان سے بھی ہمت نہیں ہے، تو پھر دل میں تو کم سے کم اس کو برا سمجھو. فرمایا وہ ظالے کاذا فل ایمان، یہ آخری ٹکڑے نے واضح کر دیا کہ یہ کون سی ہمت، اور یہ پھر سب سے نچلا درجہ ہو جائے گا ایمان کا. اب اگر آپ اس طریقے سے روایت کو لیتے ہیں، اور اس کے لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کسی دوسرے طریقے سے لیں گے تو اس کے الفاظ اس کو اگل دیں گے، اس طریقے سے لیتے ہیں تو اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح بنایا ہے اس کے اندر ازل سے اس نے دائرہ ہے اختیار بھی بنایا، یعنی جس طرح ہر شخص کا ایک دائرہ عمل ہے اسی طرح اس کا دائرہ اختیار بھی. یہ دائرہ اختیار بدلتا رہتا ہے، یعنی آدمی بیٹا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے باپ کے تحت ہوتا ہے، جس وقت وہ جوان ہو کے شادی کرتا ہے تو شوہر کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے، پھر جب وہ بچوں کا باپ بنتا ہے تو باپ کی حیثیت سے اس کا دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے، وہ کسی جگہ کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو وہاں اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی نظم حکومت کو سنبھالتا ہے تو وہاں اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے. تو اصل میں ہر انسان کو آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے. اس دائرہ اختیار کے اندر جہاں آپ کو قانونی حق حاصل ہے، جہاں آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں آپ ایک برتر حیثیت کے مالک ہیں، جہاں آپ کے پاس ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں، وہاں اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو وہی جو نصیحت کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب وہ ذمہ داری حضور کہتے ہیں کہ اس طرح ادا ہونی چاہیے، یعنی آپ اگر برائی دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے کا مطلب یعنی طاقت سے روکیں، ختم کرا دیں اس برائی کو. اور اگر ہمت نہیں، حوصلہ نہیں ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے تو پھر زبان سے، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے برا کہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ذالک اضعف الایمان، یعنی اب آپ ایمان کے آخری درجے میں آ گئے ہیں، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ جس طریقے سے میں اس روایت کو دیکھتا ہوں، آپ یہ دیکھیے اس کے بعد کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، یعنی اس کے بعد کسی فساد کا کوئی سوال نہیں ہے، اور نہ یہ کسی انقلاب کا لایا عمل ہے. یہ تو اصل میں 24 گھنٹے ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں اس کے اندر ہماری ذمہ داری کو بیان کر رہی ہے کہ تم اگر باپ ہو تو متنبہ رہو، اگر شوہر ہو تو متنبہ رہو، اگر کسی ادارے کے سربراہ ہو تو متنبہ رہو، اور اگر کسی ملک کے کسی ریاست کے حکمران ہو تو متنبہ رہو. اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اس ترتیب کے ساتھ برائی کو روک، اسی ترتیب کے ساتھ. اس لحاظ سے دیکھیے تو پھر پورے دین میں یہ بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی ہر لحاظ سے انبیاء کا صحابہ کا عمل بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، صالحین نے جو طریقے اختیار کیے وہ بھی درست ہو جاتے ہیں. ورنہ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت دیکھ لیجئے، انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مکے میں دیکھ لیجئے، ہر چیز توجیہات کے انبار کے نیچے دب جائے گی. سادہ اصول بیان کیا ہے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، تلقین کریں گے، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں یہ رویہ اختیار کریں، اپنے دائرہ اختیار میں. چنانچہ یہ بات سمجھانے کے بعد پھر میں نے لکھا ہے کہ علم یستطع کے الفاظ، یہ جو آیا نا اس میں علم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے تو یہ طاقت نہیں ہے سے مراد یہ کہ اگر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. علم یستطع کے الفاظ اس روایت میں اس استطاعت کے لیے استعمال نہیں ہوئے جو آدمی کو کسی چیز کا مکلف ٹھہراتی ہے. یہ وہ طاقت نہیں ہے جس کو ہمارے یہ بزرگ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے. طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیچاری نحیب نزار خاتون ہے، اس نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے، دوپٹہ نہیں لیا ہوا، تو آپ کے نقطہ نظر سے اگر یہ منکر ہے تو آپ ہٹے کٹے ہیں، کر لیجیے اضالہ، کون سی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، دوپٹہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس منکر کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جب آپ کے دائرہ اختیار میں آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں آپ ان تینوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ البتہ الگ بات ہے کسی موقع پر دین کی کوئی حکمت یہ تقاضا کر رہی ہو کہ آپ معاملے کو مؤخر کر دیں، پھر وہ حوصلے کی کمی نہیں ہوتی اور اس میں آدمی ایمان کے دوسرے درجے پر بھی نہیں آتا۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ بلکہ ہمت اور حوصلے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جو ایمان کی قوت اور کمزوری سے کم یا زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی کی ایمان کی قوت ہے، یہ کم بھی ہوتی ہے یہ زیادہ بھی ہوتی ہے، یہ حوصلہ بڑھ بھی جاتا ہے حوصلہ کم بھی ہو جاتا ہے، یہ تو کم و بیش ہوتی رہتی ہے، ہر بندہ مومن کیا ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ طاقت جو انسان کو کسی چیز کا مکلف ٹھہراتی ہے وہ خدا دیتا ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ اٹھنے کے قابل ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر، پڑھیں گے نماز ہر حال میں، لیکن ہمت اور حوصلے کے معنی میں جب طاقت ہے تو پھر وہ ایمان کی قوت سے کم و بیش ہوگی۔ لہذا ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اس کا پہلا کام یہی ہے کہ خود دینی کی کوئی مصلحت مانے نہ ہو تو قوت سے منکر کو مٹا دے۔ زبان سے روکنے کا درجہ اس دائرے میں دوسرا ہے، اور دل کی نفرت وہ آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر اس پر بھی قائم نہ رہا تو اس کے معنی پھر یہی ہے کہ ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کی تصریحات، دین کے مسلمات، رسولوں کی سیرت اور روایت کے اپنے الفاظ کی روشنی میں اس کی صحیح تعبیر یہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے پیغمبر کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ داروغہ بن کر کھڑا ہو جائے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ نصیحت کرے، اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں پیدا ہوا ہوتا۔ تو آپ قرآن مجید کی تصریحات کو دیکھیں، دین میں جو مسلمات ہیں ان کو دیکھیں، رسولوں کی سیرت کو دیکھیں، روایت کے اپنے الفاظ جیسے کہ میں نے فی الدم یستطیع کے بارے میں آپ کو توجہ دلائی، ان کو دیکھیں تو اس کی صحیح تعبیر یہی ہے کہ یہ دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ شوہر، باپ، حکمران سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں لا ریب اسی کے مکلف ہے کہ منکر کو قوت سے مٹا دیں، اس سے کم جو صورت بھی وہ اختیار کریں گے بے شک ضعف ایمان کی علامت ہے، لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام جہاد نہیں بلکہ بدترین فساد۔ اس دائرے سے باہر، آپ کے دائرہ اختیار سے باہر، یعنی آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کے، دوسرے کی بیوی کے نہیں، آپ باپ ہیں اپنی اولاد کے، دوسرے کی اولاد کے نہیں، آپ مالک ہیں اپنے ادارے کے، دوسرے کے ادارے کے نہیں، آپ حکمران ہیں اپنی حکومت کے، دوسروں کی حکومت کے نہیں۔ تو جو آپ کا دائرہ ہے اس سے باہر اگر آپ نے یہ اقدام کیا، یعنی منکر کو آپ ہاتھ سے مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ جہاد نہیں بلکہ بدترین فساد ہے جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش ثابت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ دائی کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا، دائی کی حیثیت سے، دعوت دینے والے کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور بلاغ مبین سے آگے، بلاغ مبین یعنی واضح طریقے سے بات پہنچا دینا، تذکیر نصیحت کرنا سے آگے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارشاد فرمایا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر کوئی داروغے نہیں۔ تو یہ دی، اب یہ دیکھیے کہ ہم اس بات کے خاتمے پر پہنچ گئے، ایک نظر ڈال کے دیکھیں، کیونکہ آگے ہم اب اس دور میں داخل ہو، دائرے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ظاہر ہے کسی اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے، اسی میں سارے مسائل تھے۔ ان چیزوں کو ایک دفعہ تازہ کر لیجئے اور ہم رک جاتے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی اشکال باقی تو بحث کر لیجئے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا ہے بے شک دیا ہے، لیکن یہ اس طرح مطلق طریقے سے نہیں دیا کہ ایک عامی کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک عارف کو کھڑا کر دیا ہے، بلکہ اس نے اس کے لیے بالکل الگ الگ طریقے سے حکم دیا۔ پیغمبروں کے لیے دعوت کا حکم بالکل اور ہے، ان کے دائرہ کار کی نوعیت بالکل اور ہے، ان کی دعوت کو جو مراحل پیش آتے ہیں وہ بالکل اور ہیں، وہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں جو میرے یا آپ کے کسی کی دعوت کے نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے سیدنا ابراہیم کی ذریت کو کھڑا کیا ہوا ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا ایک خاص معاملہ بھی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء ہیں، یعنی اس امت کے اندر جو دین کے عالم پیدا ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے انتخاب سے یہ راستہ اختیار کریں گے، یعنی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری علی الاطلاق نہیں عائد کر دی جاتی. وہ اگر اپنے انتخاب سے راستہ اختیار کیا, جیسے ایک آدمی نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا تو اب اس کی کچھ ذمہ داری ہے, ایک آدمی نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا تو اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح اگر کسی نے عالم بننے کا فیصلہ کیا ہے, نہ بنے, اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں ٹھہرایا لوگوں کو, بننے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے دعوت کا بھی ایک خاص حکم ہے, اس حکم کے خاص نتائج ہیں, اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں. وہ پھر اس کے بعد ریاست, مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا, اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کس دائرے میں کرے, اور عام انسان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. تو پہلی چیز جس پر میں نے توجہ دلائی ہے, آپ کو بھی دلا رہا ہوں, اپنے مخاطبین کو بھی دلا رہا ہوں, اور اپنے معاشر علماء کو بھی دلا رہا ہوں, کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس طرح اللہ نے تقسیم کی ہے, جب اس کو خلط ملط کر دیا گیا ہے تو ہر چیز درم برم ہو گئی. دوسری چیز جس کے بارے میں نے متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کیا اپنے دائرہ اختیار کے اندر, اگر اس میں سے دائرہ اختیار کی بات آپ نے نہیں سمجھی بحث کر لیجئے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس روایت سے بڑھ کر فساد کا منبع کوئی چیز نہیں ہو سکتا. اور موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر بڑا فساد برپا کیا ہے, تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, نصیحت کریں گے, بلکہ یہ کہ ہم موسیقی کی مجلس الٹ دیں گے, ہم جائیں گے چند گنڈوں کو لے کر جائیں گے حملہ کر دیں گے, ہم کسی کو مار دیں گے, ہم کسی کے خلاف بلوا کر ڈالیں گے, اگر ریاست کوئی کام کرنا چاہے گی تو ہم الٹیمیٹم دے دیں گے. اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک انقلاب کا لائے عمل برآمد کریں گے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے خلاف ہے, خدا کی زمین پر اللہ کبھی فساد کو پسند نہیں کرتے. جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ یہ بات ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے ادا کریں. یہ میں نے یعنی مہمات مسائل کی طرف توجہ آپ کو دلائی ہے, کوئی سوالات کرنے تو کر لیں, اس کے بعد آگے پھر وہ باتیں جن میں امید آپ مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کریں.
جی یہ جو ہم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور بلاغ الامین سے آگے کسی کام کی اجازت نہیں کی, جو مدینے میں حکومت کے وہ
قرآن کے ہیں, جب حکومت آ گئی تو اس کے بعد تو حدود نافذ کی جائیں گی, قوانین نافذ کیے جائیں گے, دائرہ اختیار وجود میں آ گیا, دائرہ اختیار وجود میں نہیں آیا. اس وقت تک قرآن نہ کوئی جہاد کا نام لے گا, نہ کوئی حدود کا نام لے گا, نہ سزاؤں کا نام لے گا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کا دین اور تھا اور ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہے. ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں نا کہ مصلحت در دین ما جنگو شکو, مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو, کہ عیسیٰ کے دین میں تو یہ حکمت بتائی گئی تھی کہ آپ غاروں میں بیٹھیں تپسیا کریں اور اس طرح رہیں, کیونکہ وہ انجیل کا مشہور جملہ ہے نا کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارتا ہے دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو, اگر وہ تمہارا کرتا چاہتا ہے چوگا بھی اتار کے اس کو دے دو. تو یہ بیان کیا انہوں نے, تو اس کا فرق بیان کیا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں اس معاملے میں. سیدنا مسیح علیہ السلام بھی وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے. قرآن مجید اس میں بالکل صحیح ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین ہے. فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے کہ جس کو اختیار ملے گا تو احکام وجود پذیر ہو جائے. اب آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے ہاں جو گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے اس کے ہر نسخے میں ہر سورہ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں, مدنی کون سی ہیں. جا کے مکی صورتیں نکال لیجئے اور ان کو پڑھ ڈالیے, وہ انجیل ہے. تمام مکی صورتیں جو ہیں نہ ان میں آپ کو جہاد و قتال کا ذکر ملے گا, نہ ان میں آپ کو حدود و تعزیرات کا ذکر ملے گا, نہ اس طرح کے کسی اقدام کا ذکر ملے گا. وہ بالکل اسی طریقے سے توحید کی, رسالت کی, آخرت کی منادی کر رہی ہیں, اسی طریقے سے اخلاقی اصولوں پر زور دے رہی ہیں, اسی طریقے سے دین کی حکمت بیان کر رہی ہیں جیسے ایسے مسیح بیان کر رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اسی طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایک گال تمہارے کے اوپر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا سامنے کر دو, ادفاع بلتی ہے آسر, یہی کہہ رہے ہیں. قرآن اپنے انداز میں کہہ رہا ہے, حضرت مسیح نے اپنے انداز میں یہی کہا. تو دعوت کے مقام پر جب آپ کھڑے ہیں تو یہاں مظلومانہ جدوجہد کی جاتی ہے, مارا پیٹا نہیں جاتا. ہاں آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے, اختیار آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کچھ, آپ باپ بن گئے ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ کسی ادارے کے مالک ہیں. اب دیکھیے نا ہماری فوج ہے, اس میں لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں نا اپنی مرضی سے, ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, اس کے بعد صبح کے وقت کوئی آدمی ڈرل کے نہیں اٹھتے, اس کی طبیعت درست کر دی جاتی. دائرہ اختیار میں یہ کام ہوتے, دائرہ اختیار سے باہر مثال کے طور پر اگر ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب جو ہے شکیل الرحمان صاحب کو تھوڑا ڈرل کرانے کے لیے آ جائیں تو یہ ایک ہمکانہ حرکت ہوگی. اس زمانے میں بعض لوگوں نے اس حدیث کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اسلامی انقلاب کا لائے عمل جو دریافت ہو گیا ہے. یعنی اب ہم کیا کریں گے, جتھا بنائیں گے اور جتھا بنانے کے بعد الٹیمیٹم دے دیں گے کہ سنیما بند کر دو, بورڈ اتار دو, فلاں فلاں منکر جو ہے اس کا خاتمہ کر دو, ورنہ ہم آ گئے. میں آپ کو پوری طرح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اقدام کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا, ان کا یہ لاعمل کبھی نہیں رہا. وہ ہمیشہ اس طرح کا اقدام اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے, جب ان کے دائرہ اختیار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد
آپ نے فرمایا کہ علماء کا انتخاب وہ اپنے طور
پر ہے, عالم بننے کا فیصلہ,
عالم
بننے کا فیصلہ
اپنے طور پر. یہاں تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو سیدھے شخص کے خلاف حکومت سے ہلاک کیا جاتا ہے. اب یا ہمارے بچے جتنے بھی ہیں جو اپنا کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں وہ تقریباً 16 سال میں جا کے وہ اب اس دور میں وہ فیصلہ کر پاتے ہیں.
میں آپ کی بات سمجھ گیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ واضح کروں گا کہ میں اس کے اوپر لکھ چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے توجہ دلا چکا ہوں علماء کو کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بچے کی تعلیم جب وہ شروع کرتا ہے اس وقت اس کے کیریئر کا فیصلہ کریں. یعنی دنیا کے مسلمہ اخلاقی اصولوں کے تحت ہم کو اسے جنرل ایجوکیشن دینی چاہیے. آپ کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے میڈیکل اسکول میں داخل کراتے ہیں اس کو. آپ ایک جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں داخل کراتے ہیں, وہ وہیں سے تعلیم شروع کرتا ہے. اس کے بعد وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچتا ہے, پھر آپ بھی اس سے کہتے ہیں, اس کا بھی ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے اور آپ کہیں آٹھویں جماعت میں جا کے پھر کچھ مضامین کی تفریح شروع کرتے ہیں, پھر ایس ایس سی میں جا کے در حقیقت وہ آخری فیصلہ کرتا ہے. تو دین کا عالم بننے کے لیے بہتری ہونا چاہیے. یعنی کیا حق ہے آپ کو اس بات کا؟ اچھا, اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چار پائی ٹھوکنے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے وہ دین کا عالم بن جاتا ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا, ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی, وہ یہ فیصلہ اپنے ذوق سے نہیں کرتے. اور ہمیں ضرورت بھی اتنے لوگوں کی کیا ہے؟ یعنی اگر کچھ لوگ بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل کرے, قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیا آپ دیکھیں, ما کان المؤمن لین سے رکا تھا, سارے مسلمانوں کا یہ کام نہیں آئی ٹی یہاں سے شروع کی. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کی ہر جماعت, ہر گروہ, ہر بستی, ہر قوم میں سے چند لوگوں کو نکلنا چاہیے, وہ آئیں, وہ دین کے عالم بنے, دین کی سچی بصیرت پیدا کریں اور پھر اس ذمہ داری کو انجام دیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ قرآن دین بیان کر رہا ہے. اگر میں سماجی علوم پر لیکچر دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی سارے لوگوں کا کام نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں, ہر علاقے میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے, وہ طب کی تعلیم حاصل کریں تاکہ لوگوں کی صحت کی ذمہ داریاں انجام دی جائیں. سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار بن جائے, سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن جائے, ایسے ہی کہیں گے. اس لیے کہ خدا کی دنیا اسی اصول کے اوپر چل رہی ہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعلیم ہمیشہ کسی معاشرے کے اندر وہاں سے شروع ہونی چاہیے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا درس نظامی ہے, یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب ایک متوازی پیرلل نظام تعلیم بنا تب یہ صورت اختیار کر گیا ہے, ورنہ یہ ہمارے یہاں بیوروکریسی کو پیدا کرنے کا نظام, یہ عالم بنانے کا نظام ہی نہیں. یعنی یہ در حقیقت مغلیہ سلطنت کی بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے یہ سارا بنایا گیا تھا, اور اس میں فقہ اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ ان کو جج بننا ہوتا تھا اور فیصلے کرنے ہوتے تھے, اس لیے نہیں پڑھائی جاتی, اور قرآن اسی لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا, کسی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ دینی تعلیم کا نظام بن گیا. یہ دینی تعلیم کا نظام نہیں تھا, یہ ہمارا جنرل ایجوکیشن کا نظام تھا, فارسی سے شروع ہوتا تھا اور اس طرح فقہ وغیرہ کے اوپر اور حدیث پڑھا کے ختم کر دیا جاتا تھا. پھر جب یہ دینی تعلیم کا نظام بنا تو کچھ اور چیزیں بھی اس میں آنے لگ گئیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن سے آپ ابتدا کریں, اور پھر جس طریقے سے بچہ ایک خاص عمر میں جا کے اپنے کیریئر کا فیصلہ کرتا ہے, پھر وہ بھی شریک ہو جاتا ہے, آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو وہ تعلیم دیتے ہیں, اس کے بعد وہ عالم بننا چاہتا ہے عالم بنے. جی ہماری جو تاریخ کی روایت تھی اس میں تو بچوں کو قرآن نہیں حفظ کرایا جاتا تھا, بڑے کرتے تھے بچے.
سوال
جی,
آپ نے ماشاء اللہ کے جو مراحل بیان کیے تھے بالکل بلا جناب نے کی ذمہ داری کو واضح فرمایا ہے, اس سے تو بالکل اختلافی بیا جا سکتا, لیکن جب ہم نتائج پر غور کرتے ہیں تو انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو چکا, حضرت ابراہیم
موجود تو ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے قافل ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنا اکاؤنٹ کرا سکے. اسی طریقے سے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام والے بولنے کے باوجود کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. علماء کا معاملہ جیسا کہ آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جذبات میں دکان ہی ان کی غلط ان کی ہو رہی ہے تو کہاں سے ان سے وہ لتائی مداوت کر دیا رہ گیا. فرض تو اس کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت اور ریاست کے معاملات نہیں کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح عرض پر اللہ نے دین کی سربرندی کے لیے کون سا فیصلہ کار ہے.
اس بڑا اچھا سوال کیا. اس سارے کو پڑھ جائیے آپ, بالکل یہی صورت ہے جنہوں نے بیان کر دی. یعنی اس سے سرمو اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اب اس سب کو پڑھیے کہاں سے شروع کرنا ہے, اس کا جواب آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گا. پھر آپ کو صحیح عالم پیدا کرنا ہے کیونکہ وہی پیغمبروں کا جانشی ہے. یاد کر, یعنی اگر آپ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں سے اطلاع کرنی ہوگی, آپ کو سچا عالم پیدا کرنا ہوگا. کیونکہ باقی تمام وہ کام ہے کہ جن کاموں کو آپ نہیں کر سکتے, ضروری تو ابراہیم درست ہو جائے یا آپ کے بس کی چیز نہیں ہے. ریاست اپنی ذمہ داری انجام دینے لگ جائے اس کو بتائے گا کون. جیسے ہی آپ سچا عالم پیدا کر دیں گے تو آپ دیکھیں وہ سب کام ہونے شروع ہو جائیں گے. یعنی وہ سچا عالم جب پیدا ہوتا ہے اور علماء کی ایک اچھی سچی جماعت پیدا ہو جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور وہ ذمہ داریوں پر توجہ دلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. اور عام مسلمان کے اوپر ایک دین میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو یہاں ظاہر زیر بحث نہیں ہے, وہ ہے ان کی نصرت اور ان کا دست و بازو بننے کی ذمہ داری. تو اس کے نتیجے میں عام آدمی بھی غیر معمولی سطح پر اس کام میں فعال ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی خدا کا بندہ سچے عالم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے لگ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پوری اسلامی تاریخ میں ہمارے علماء نے جب یہ صورت دیکھی, یہ صورت آج نہیں پیدا ہوئی, یہ کئی مرتبہ پیدا ہوئی, انہوں نے یہی کام کیا کہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا عالم بگڑ گیا. ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا حمید الدین فرائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں, ظاہر ان کی ساری تصنیفات عربی میں. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بگاڑ عالم میں پیدا ہوا, اسے درست کروں گا تو آگے کام چلے گا. اس لیے کہ اس کو درست کرتے ہی اصل میں ساری چکی چل پڑے گی. تو اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چکی چل نہیں رہی, چل تو رہی ہے. عالم اس جگہ پر نہیں کھڑا جہاں سے کھڑا ہو, جیسے ہی آپ اسے تبدیل کر دیں گے بس اس کے بعد پھر یہ راستہ چل. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخری جگہ جہاں سے کام کی ابتدا کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہے. کیوں؟ اس نے خود بھی تو یہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو بھیجا, کان الناس امتم واحدہ, وہ سب کے سب ایک ہی مقام پر کھڑے تھے, ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جب ان میں اختلافات پیدا ہوئے دین کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی تو میں نے کیا کیا, میں نے نبی بھیجے انذار کرتے ہوئے بشارت دیتے ہوئے, ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. ہمیں قرآن نے کیا بتایا کہ وہ کتاب جو آ گئی ہے اور وہ دین جو انبیاء چھوڑ گئے ہیں کچھ لوگ نکلیں اس میں بصیرت پیدا کریں, کیا کریں, کام وہی کریں جو انبیاء علیہ السلام نے کی. اس کے بعد یہ جس طرح میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اصل میں انبیاء کے اس کام کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ علماء پر ڈالی گئی.
جی جی سوال یہ ہے کہ عالم بننا جس طرح سے مزاجی ہے اور اس کی ضرورت کی ہے سوسائٹی کا کیا جواب دیتی ہے, اس کی معاشرے جو بھی آتے ہیں ان کا کیا اور کرونا والوں میں اس کا
سوسائٹی نے تو اتنا اعلیٰ جواب دے رکھا ہوا ہے. اصل مسئلہ جہاں سے پیدا ہوا ہے وہ دین کے علم کے درست نہ ہونے کا ہے. سوسائٹی اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 40 ارب روپیہ سال کا دینی مدارس کو دیتی ہے اس وقت. حکومت پاکستان نے چونکہ یہ مخصوص پس منظر میں سروے کرائے اور اس سے بھی مشورہ کیا بعض معاملات میں, تو بعض چیزیں میرے سامنے آئی بہت اعلیٰ سطح کے اوپر. 27 لاکھ طلبا اس وقت دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں. صرف دیوبندی مدارس سے جو لوگ وفاق کا امتحان دیتے ہیں ہر سال وہ 70,000 سے 1,00,000 کے درمیان میں, تو سوسائٹی نے حد کر دی ہوئی. حد تو صرف یہ ہے کہ سوسائٹی اصل میں یہ سارا کام جن لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے لگا رہی ہے ان کے ہاں خامی, اس کو دور کر دیجئے. جیسے ہی آپ اس کو دور کر دیں گے سوسائٹی یہ کام کر رہی, لیکن دین کا کیسا عالم پیدا ہونا چاہیے اور اس کو کس درجے میں یہ سب سمجھنا چاہیے اس کی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشن تو آپ گلی گلی دیکھیں بنے ہوئے, یعنی اس امت مسلمہ کے اندر یہ نہیں یہ کام نہیں ہوا. یہ تو جہاں بستی مسلمانوں کی بستی ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہلے مسجد بنتی ہے تھوڑی دیر بعد مدرسہ بن جاتا ہے. یہ چل رہا ہے سسٹم, اور اس سسٹم کے تحت ہمیشہ سے اہل علم کی ذمہ داری بھی سوسائٹی نے اٹھا رکھی ہے, کیونکہ یہی طریقہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے میں یہی ہوا, حضرت موسیٰ کے معاملے میں یہی ہوا, ان کی ذمہ داری پر سوسائٹی اٹھا لیتی ہے. یعنی آپ وہ کام کیجئے, معاشرہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. مسلمان سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ اس کے اندر سے یہ لوگ پیدا ہوتے رہے. تو یہ جس وقت آپ امت کے بگاڑ کا ذکر کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ امت اس طرح بگڑ گئی ہے, قومی حیثیت سے بگڑ گئی ہے. اس کے اندر آج بھی خیر کے لیے دینے والے, تڑپنے والے, کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. جس دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اس دن تو میرے بھائی نے جو بات کی, پر اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. ابھی تو اس کا پورا امکان موجود ہے. ذرا آواز لگائیے, صحیح دین لوگوں کو بتائیے, تڑپ اٹھتے ہیں لوگ, لپکتے ہیں, اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوتاہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ لوگوں تک یہ صحیح بات پہنچ نہیں رہی. کوتاہی یہاں سے ہو رہی ہے. کس کے ساتھ سوسائٹی کے تعاون نے کیا؟ کیا اس معاشرے کے اندر ابوالکلام آزاد نے دعوت دی, تعاون نے کیا؟ ابواللہ مودودی نے دعوت دی, تعاون نے کیا؟ بہت تعاون. اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے, میں تو بالکل مایوس ہوں, زندہ و بیدار معاشرہ ہے اور اپنا اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دین کے علم کی روایت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ مدرسے جن کے اندر سے اس درجے کے لوگ پیدا ہونے چاہیے تھے, نہیں ہو رہے. یہ مسئلہ, ورنہ سوسائٹی بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے.
دراصل یہ عظما کا دست و بازو بن رہی کہ جو بٹ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پائے تو اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اثر کے مطابق آپ نے بتایا کہ وہ حق و بات کی نتیجے کو تحقیق کرتے ہیں, تو وہ انتقال ان کا قائم ہو جائے گا.
یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اصولی باتیں بیان کی جاتی ہیں, وہ اصولی باتیں تو اسی طرح سے بیان کی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تو پکڑے نہیں جائیں گے. تو نصرت دین کی جو ذمہ داری ہے, وہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اس کو ادا اگر آدمی نہیں کرتا تو مسئلہ مواخذے کا نہیں ہوتا, سوائے چند متعین صورتوں کے جب اللہ کے رسول ہوتے ہیں موجود. مسئلہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے اللہ کے ہاں مرتبہ پانے کا ہوتا ہے, اور اس کی اپنی ترتیب کرتی ہے. یعنی جب اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نصرت کے لیے آگے بڑھو, تو اس وقت تو بعض حالات میں ایمان کے منافی ہوتا ہے کہ آدمی آگے نہ بڑھے. ان حالات میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو مددگار ہوتا ہے, دست و بازو بن جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر دین کی صحیح دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے, تو میں اس میں جو تعاون کر سکتا ہوں وہ حاضر ہوں. کوئی اپنے وقت سے تعاون کرے گا, کوئی اپنے مال سے تعاون کرے گا, کوئی اپنی صلاحیت سے تعاون کرے گا. عام آدمی یہی کرتا ہے, اور پوری اسلامی تاریخ میں, بلکہ انسانی تاریخ میں یہی کرتا ہے, یہی کرے گا. اور یہ اجر و ثواب کی چیز, یعنی اس میں مواخذے کے مسائل نہیں میرے بحث لانے چاہیے. یہ بعض اوقات اس معاملے میں لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں. اجر و ثواب بڑا کام ہے, بڑی غیر معمولی بات ہے. اگر اللہ کسی کو دیکھے نا, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے دین کی خدمت کے لیے اگر تم سے کچھ وقت مانگا جا رہا ہے, پیسے مانگے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود مانگے نا جب, تو کیا کہا, اقرض اللہ قرض الحسنہ, اس کو انفاق نہیں کہا, فرمایا مجھے قرض دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے قرض مانگتا ہوں, مجھے قرض دے دو. یہ قرض وہ ہے کہ جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے آدمی جب اپنے آپ کو وقف کرتا ہے یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تو اس کے لیے دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان جب قرآن پڑھے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اچھا, اللہ نے مجھ سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قرض مانگا ہے, تو آپ اس کے جذبات کا اندازہ کر سکتے ہیں. کیا اس کے بعد ہی وہ قرض دے گا کہ اس کو کہا جائے کہ نہ دیا تو تم پکڑے جاؤ گے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ترغیب کے مقام پر ہیں, جو اعلیٰ درجات پانے کے لیے ہیں. تو دین کی نصرت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دین کے مددگار بن جاؤ, بلکہ حد کر دی. یعنی آج کے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ نہیں کہتے میرے دین کے مددگار, میرے مددگار بن جاؤ. یعنی کائنات کا پروردگار کہتا ہے کون انصار اللہ, میرے مددگار بن جاؤ. اور پھر پیسے مانگتے ہیں المیہ, تو کہتے ہیں اقرض اللہ قرض الحسنہ, یہ میرے دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے, اس کے لیے قرض دو مجھے, یہ میں لوٹا دوں گا. اور وہ جب وہ لوٹائیں گے تو کیا کہنے ہیں ان کے لوٹانے. تو اس ترغیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. میرے خیال کے مطابق میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ امت مسلمہ کوئی کم نہیں کر رہی, مسجدیں بنا رہی ہے, اسی جذبے سے بنا رہی ہے. اب بات غلط بتائی جا رہی ہے, تو اس میں لوگوں کا کیا قصور؟ قصور ان لوگوں کا ہے جن کو خدا نے دین کے علم میں بصیرت دی, لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. ورنہ مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ مدرسوں کی جو اس وقت عمارتیں ہیں وہ تو بینکوں کی عمارات سے بھی آگے بڑھی ہوئی. یہ کون دے رہا ہے؟ اربوں روپے مسلمان امت دے رہی ہے. اور کس جذبے سے دے رہی ہے؟ اسی جذبے سے دے رہی ہے کہ اپنے پروردگار کے دین کی نصرت کرو, اسی جذبے سے.
جو بصیرت پیدا گاہ سے اور جو بصیرت تو نہیں, مشکل چیز ہے.
تو وہ بصیرت سے پیدا ہی نہیں ہو رہی جو روٹان ہے وہی یہ غلط ہے تو ہمیں اس کے کیا رائے
بتاتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا اس امت کے ساتھ کہ اس کے اندر جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو روشنی کی کوئی کرن بات نہیں رہتی. یہی بات ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس کا لوگوں نے مطلب یہ سمجھا کہ جب سب ایک بات کہہ دیں تو صحیح ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہجوم ہوگا برائی کا اس وقت بھی کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن سامنے آتی ہے. کوئی یہ خدا کا بندہ جو ہے ٹھیک حق کو بیان کرنے کے لیے موجود ہوگا تو یہ اہتمام اللہ کرتے رہتے ہیں. یعنی اس سے کبھی بھی امت خالی نہیں ہوئی. جب یہ اہتمام بھی ختم ہو جائے گا تو میں نے عرض کیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی.
جیسا جب یہ بصیرت کو اس سے آپ نے جہاں مفضل طریقے سے بیان نہیں کیا تو یہ سوال ہوتا کہ آپ اس سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟
میں اس وقت پڑھا رہا ہوں آپ کو. یہ غالباً کسی خاتون نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں ہم جا کر صحیح دین سیکھ سکیں. کیا آپ اس سلسلے میں ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے کچھ ایسا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ سوال آپ کا سوال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں نے اس پر گفتگو شروع کر دی تو یہ پڑھانا رہ جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس وقت کیا ضرورتیں ہیں, اس کے لیے لوگوں کو کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, تو یہ اس کو کسی موقع پر آپ اس موضوع کو رکھ لیجیے تو پھر میں ذرا تفصیل سے بتا دوں گا. اب ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیں, ورنہ وہ نہ ہو کہ تعلیم بیچ میں رہ جائے اور باقی کام ہونے شروع ہو جائے. جی جی اچھا چلیے تو دو تین منٹ میں کوئی سوال اور کر لیجیے.
تو دوسرے بھی طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں تبدیلی سوشل چینج یا انقلاب جو نام ملے ہیں, اور جو مزاحمتی طریقے ہیں لاطین امریکہ ہے سے بحیث ہے اور اس کے علاوہ پیسو ریزسٹنس کے نام سے آپ واپس ہوں گے بہت طرح ہمارے بزرگ استعمال کر رہے ہیں, تو کیا یہ ہمارے دعوت کے یا تواصل کے حق کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سوال کے لیے حق سے اور دعوت سے کام ہو جائے گا؟ اب علماء صرف انذار دیتے ہیں, انذار کے نتیجے میں کیا کوئی توقع ہے کہ وہ کوئی نتیجے؟
دیکھیے ایک چیز ہے کہ دین نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے, وہ یہی ذمہ داری ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے یہی کام ہمیشہ کیا ہے, آج بھی یہی ہوگا. اصل میں جو لوگ مزاحمتی طریقے چلاتے ہیں کبھی ان کی نفسیات میں اتر کر دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کے دل و دماغ کو بدلو, اور اس میں یہ نفسیات کار فرما ہوتی ہے کہ اس کی جگہ مجھے لینی ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے کسی بھی سوسائٹی میں حکمران ہوں گے, ارباب حل وقت ہوں گے, علماء ہوں گے, تو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں مانگنا, ہم تمہارے دل و دماغ کو بدلتے ہیں. اور اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر صحیح طریقے سے دین کی دعوت اٹھا دی جائے کسی سوسائٹی کے اندر تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اس وقت موجود ہوں گے اس کو سنیں گے, ان کی جگہ لینے والوں کے اندر سے سینکڑوں نکل آئیں گے. کیونکہ قدرت کا نظام ہے نا, قدرت کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس جگہ کھڑا ہے اسی کو رہنا ہے, اس کی جگہ لینے والے نوجوانوں میں سے آگے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کو مخاطب کر لیتے ہیں تو میرے نزدیک انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو جس جگہ ہے اس کے دل و دماغ کو بدلنے کا ہدف بنائیں. اپنا دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ لے لیں. یعنی ہمسائے میں اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس شوہر کے دل و دماغ کو بدلیں. آگے کا جملہ حس ہے.
کیوں نہ غلط جو ہے وہ فرض کی اصلاح کو بنا دی جائے, تو اگر فرض کی اصلاح ہو جائے گی تو قوم کی اصلاح ہو جائے گی.
اصل میں آپ دیکھیں تو یہ فرض کی اصلاح ہے, لیکن فرض کی اصلاح ظاہر ہے کہ تمام افراد کی ہوگی نا. حکمرانوں کی اصلاح کے لیے اور لبو لہجے میں خطاب کیا جائے گا, ان کی ضرورتیں اور طریقے سے. مثلا میں اس وقت یہ محسوس کرتا ہوں اور میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہوں, اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے یہاں جو حکمران کلاس ہے ہمارے ملک کے اندر, حکمران میں ایک لفظ میں آپ اس آدمی کو نہ سمجھیے جو اس وقت ملک کا سربراہ ہے, ایک کلاس ہے پوری کی پوری. اس کو بہت قریب سے ہو کے میں نے دیکھا ہے, یہ حقیقت ہے کہ دین کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں. یعنی ایسے نہیں ہے, ان میں سے سرکش لوگ بہت کم, دین کے معاملے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے. ان کے ذہن کو صاف کیجئے، ان کے سوالوں کے جواب دیجئے، ان میں ایمان کی آبیاری کیجئے، اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں آپ سے ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے اس کی جگہ لینی، اس کے بعد کشمکش تصادم پیدا ہوتا ہے اور پھر نتیجہ کوئی نہیں ملتا، کیونکہ قدرت کا نظام اپنے طریقے سے چل رہا ہے. وہی بات جو میں نے کہی تھی، اسلام نے یہ چاہا تھا کہ حکمرانوں کو مسجد میں لے آیا جائے، ہمیں اصرار ہے کہ مولوی صاحب کو ایوان صدر میں پہنچا دیا جائے. یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے.